الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. أفرأيت الذي تولى، کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے منہ پھیرا، وَآتَ قَلِيلًا اور اس نے دیا تھوڑا سا، وَأَكْدَ اور وہ سخت نکلا، عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، فَهُوَ يَرَى کہ وہ دیکھ رہا ہے، ام لم ينبأ بما في صحف موسى کیا اسے خبر نہیں دی گئی ہے اس چیز کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وابراہیم الذی وفا اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جنہوں نے عمل کو پورا کیا یا جنہوں نے قول کو پورا کیا. اللہ تزیر وازرتوں وزر اخرا، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہ ہے جس کی اس نے سعی کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور یہ کہ اس کی سعی انقریب دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى، اور یہ کہ آپ کے پروردگار تک پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ اسی نے ہسایا ہے اور رولایا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى، اور یہ کہ اسی نے موت دی ہے اور زندگی دی ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور یہ کہ اس نے جوڑے کو پیدا کیا. الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، نر اور مادہ. مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى، نطفے سے، بوند سے جب اسے ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ اس کے ذمے دوسری مرتبہ پیدا کرنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ اسی نے مالدار کیا اور مفلس کیا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے. یہ سورۃ النجم کا آخری رکوع ہے، اور آخری رکوع کا ابتدائی حصہ آج پڑھا گیا ہے. یہاں تک اسلام کے جو تین بنیادی مضامین ہیں جنہیں قرآن ہر سورت میں زیر بحث لاتا ہے، ان کا بڑے عمدہ طریقے سے ذکر ہو چکا ہے. پہلے رسالت کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد توحید کا ذکر ہوا، شرک کی نفی کی گئی، اور اس کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر ہوا، اس کے ضمن میں جزا اور سزا کا ذکر بھی آیا. اس آخری رکوع میں اسی مرنے کے بعد کی زندگی کو اور اس کے عقیدے کو اور پختہ کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس میں جزا اور سزا ہوگی، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ اور برے کاموں کی سزا، برے کاموں کا برا بدلہ. اور اچھے کاموں کا اچھا بدلہ پانے کے لیے مرنے سے پہلے والی زندگی میں اچھے کام کرنے پڑیں گے. اور مرنے کے بعد کی زندگی میں سزا سے بچنے کے لیے مرنے سے پہلی والی زندگی میں برائی سے بچنا پڑے گا. یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے، افرائیت الذی تولا وآتا قلیلا واکدا، اس سلسلے میں علامہ ابن جریر رحمہ اللہ تعالی نے ایک شان نزول بھی ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کے دل میں اسلام کی طرف میلان پیدا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مکی زندگی میں. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا، مرا تو کفر کی حالت میں، لیکن یہ ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا باپ ہے. تو راہ اللہ نے اسے بھی دکھائی، راہ اللہ نے بیٹے کو بھی دکھائی. باپ نے دنیا کو ترجیح دی، بیٹے نے آخرت کو ترجیح دی. اور بیٹا کتنا خوش نصیب کہ اللہ تعالی شانہو نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ کیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کرتے تھے اوپر کے اشارے سے کرتے تھے، اور ان کو یہ لقب دیا کہ سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اسی لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے. اور بہت اعلی درجے کا یقین، اعلی درجے کا توکل، اور جس معرکے میں میدان میں اتر جاتے تھے تو دشمن ٹک نہیں سکتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ان کی کمان میں کئی ہزار تھے اور دشمن کئی لاکھ، لیکن فتح اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اور یہ باطنی اوصاف جو ہیں وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ہر ایک کے پاس موجود تھے. اعمال جو صادر ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، ظاہری اعمال، ان سب کا مدار باطن پر ہے. باطن اچھا ہے تو ظاہری اعمال اچھے، باطن بہت اچھا ہے تو ظاہری اعمال بہت اچھے، باطن برا ہے تو ظاہری اعمال برے، باطن برا ہے تو ظاہری اعمال بہت برے. باطن برا ہے تو ظاہر میں اچھا نظر آنے والا عمل بھی اچھا نہیں ہو سکتا، وہ برا ہی ہوتا ہے. نماز ظاہر میں اچھا نظر آتا ہے، لیکن باطن میں ریا ہے، ابھی عمل برا ہو گیا، قیامت کے دن پکڑ کا سبب بنے گا. باطن اگر درست ہو جاتا ہے تو دنیا دین بن جاتی ہے، اور باطن اگر بگڑ جاتا ہے تو دین دنیا ہو جاتا ہے. باطن بگڑا ہوا ہے تو قرآن کا درس دے رہا ہوگا، یہ دین کا کام ہے، مگر نیت یہ ہوگی کہ لوگ مجھے علامہ سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں، میرا چرچا ہو پورے ملک میں، پورے شہر میں، گھر گھر میں کہ بہت اچھا درس دیتے ہیں، بہت صاحب علم ہیں. دیکھو باطن برا ہے، تو باطن برا ہے تو یہ اتنا عظیم الشان کام جو ہے، جو دین ہے، اب وہ دنیا بن گیا، اور دنیا بھی وہ جس پر آخرت میں پکڑ ہوگی. دنیا کا بعض حصہ مباح ہے، ثواب بھی نہیں ملے گا مگر پکڑ بھی نہیں ہوگی، نہ بری نیت ہے نہ اچھی نیت ہے، کھا پی رہے ہیں، دنیا ہے، پکڑ نہیں ہوگی. لیکن یہ عظیم الشان کام باطن کے بگڑا ہوا ہونے کی وجہ سے دنیا بن گیا، اور دنیا بھی ایسی جس پر پکڑ ہوگی. اور ایک شخص کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، یہ دنیا ہے، یہ عبادت نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کھاتا ہے، اس نیت سے پیتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے دنیا میں کچھ کاموں کو کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں سوؤں گا تو وہ کام کر سکوں گا، کھاؤں گا پیوں گا تو وہ کام کر سکوں گا. تو میں سو رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں اس لیے کہ میں نماز پڑھ سکوں، میں روزے رکھ سکوں، میری صحت اچھی ہو تو دین کے کام کر سکوں، اور پھر اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کھاتے تھے، ان کی کاپی کر کے کھا رہا ہوں، ان کی اتباع میں کھا رہا ہوں، اس لیے سوتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے تھے، تو یہ دنیا دین بن گئی. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن بھی بہت زور دیتا ہے باطن کو ٹھیک کرنے پر اور احادیث شریفہ بھی بہت زور دیتی ہیں باطن کو ٹھیک کرنے پر اور اسی وجہ سے یہاں سے بھی بار بار یہ زور دیا جاتا ہے کہ باطن کو ٹھیک کرو. تو اخلاص بھی اعلی درجے کا. کمانڈر ان چیف بنایا جاتا تھا تب بھی اور کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا کر ایک عام سپاہی بنا دیا جاتا تھا تب بھی ان کے لڑنے میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. اور کسی کے پوچھنے پر یہ کہا کہ بھائی میں کسی کی وجہ سے نہیں لڑتا, میں تو اللہ کے لیے لڑتا ہوں. جب اللہ کے لیے لڑتا ہوں تو کمانڈر ان چیف ہوں تب بھی اور کمانڈر ان چیف نہیں ہوں تب بھی عمل ایک جیسا رہے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جتنے فورچونٹ تھے, جتنے سعادت مند تھے, اتنے اس روئے زمین پر کوئی فورچونٹ لوگوں کی جماعت نہیں آئی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی کا سارا دار و مدار برے اعمال سے بچنے اور اچھے اعمال کو اختیار کرنے پر ہے, اور برے اعمال سے بچنا اور اچھے اعمال کو اختیار کرنا اس کا سارا دار و مدار تزکیہ پر ہے. اسی لیے قرآن نے شارٹ میں کہہ دیا کہ قد افلح من تزکا, جس نے نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گیا, جس نے زکات دی وہ کامیاب ہو گیا. ایسا شارٹ میں کسی ایک کام سے کامیاب ہو گیا صرف تزکیہ کے بارے میں ہے کہ تزکیہ ہو گیا تو کامیاب. کیا مطلب اس کا؟ یہ لازم ملزوم ہے, تزکیہ ہو جائے گا باطن درست تو اب ایسے شخص کی زندگی میں حرام نہیں ہوگا اور ایسے شخص کی زندگی میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوگی, پورا دین آ جائے گا اس کی زندگی میں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص کا میلان ہوا, اور میلان کیسے ہوا؟ قرآن مجید کی آیات سن کر. اور بعض روایات میں ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ تھا, سرداروں میں سے. تو قرآن مجید کی ان آیات کو سن کر جن کا تعلق آخرت کی پکڑ کے بارے میں تھا, ایک دل میں ڈر پیدا ہوا. دیکھو راہ دکھائی اللہ نے, دستک دی دل پر, دستک دی. کل میں اپنے طلبہ سے کہہ رہا تھا کہ نافرمانی کرنے کے بعد دل میں جب پچھتاوا ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے, یہ پچھتاوا اور ندامت اور ریگریٹ یہ اللہ کی طرف سے دستک ہے کہ میرے بندے میں تجھے چاہتا ہوں اسی لیے تجھے ندامت دے رہا ہوں تاکہ اس ندامت سے فائدہ اٹھا کر تو معافی مانگ لے. اگر میں تجھے نہ چاہتا تو ندامت نہ دیتا. لیکن یہ بندوں کی غفلت ہے کہ اس ندامت کے نتیجے میں کچھ کرتے نہیں آگے. ڈر پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے دستک. اللہ کی محبت سے دل کا لبریز ہو جانا کہ میں اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, یہ اللہ کی طرف سے دستک ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے. تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا قرآن آیات کو سننے کے بعد, اور اسلام کی طرف مائل ہوا. اب جب بھی کوئی شخص ایسا بڑا قدم اٹھانا چاہتا ہے تو اپنے خاص خاص لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے, کبھی مشورے کی نیت سے کرتا ہے, کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ قدم جو میں اٹھانے جا رہا ہوں خطرے سے خالی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے, تو شاید یہ بھی میری موافقت کر لے اور ہم دو مل کر کریں تو آسان ہو جائے. ہمیشہ میرے بھائیو یاد رکھو, جو خیر کے کام ہیں, جو ہمیں صحیح جگہوں سے خیر کے کاموں کی رہنمائی ملتی ہے, اس میں کسی سے مشورہ مت کرو, کسی سے مشورہ مت کرو. مشورے کی طرف رجحان کا جانا خیر کے کاموں میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شیطان آپ کو روکنا چاہتا ہے, یہ شیطان ہی آپ کو مشورے کے لیے لے جا رہا ہے. اور جو خیر کے کام ذہن میں آ جائے کہ بھئی یہ کام مجھے کرنا ہے, علم مجھے حاصل کرنا ہے, اور علم حاصل کرنے کے لیے مجھے ان مولانا کے پاس جانا چاہیے, تزکیہ مجھے کرانا ہے اس کے لیے مجھے اس شیخ کے پاس بیٹھنا چاہیے, تو کسی اور کی شرم مت رکھو. کسی اور کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کیوں کریں؟ اور دل میں جب ایک بات آ جاتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے, اس کے بعد اگر دوسروں کی خاطر کوئی رکے گا, ماں کی وجہ سے, باپ کی وجہ سے, بیٹوں کی وجہ سے, دوستوں کی وجہ سے, معاشرے کی وجہ سے, یہ تو اور بڑا مجرم ہے. مشورہ کیا, ذکر کیا, ووٹر ٹیسٹ کیا, कि देखें कि कैसे हालात है, तो उसने कहा कि अरे यार तू मुसलमान हो रहा है का डर बहुत लगता है, मरने के बाद की जिंदगी में क्या होगा, और ये सच्चा आदमी है। तो कहा तू फिक्र मत कर, मरने के बाद कोई जिंदगी तो है नहीं, लेकिन अगर तेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि है और मरने के बाद पकड़ होगी, तो तू मुझे कुछ पैसे दे दे, तू मुझे कुछ रकम दे दे, अगर मरने के बाद की जिंदगी है तो तेरा अजाब मैं उड़ लूंगा। तो ये आखिरत ही का मजमून चल रहा है, जजा और सजा का। इस मशवरे ने इसको खैर से रोक दिया वलीद बिन मुगीरा को, और उसने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब उसने पैसे दे दिए उसको, कुछ मुद्दत के बाद उसने कहा कि भाई देखो आखिरत में तुम्हें अजाब से बचाना है, मुझे तुम्हारा अजाब मुझे उड़ना है, तो और पैसे दे दो। तो दूसरी मर्तबा भी कुछ कशाकशी के बाद दे दिए, तीसरी मर्तबा फिर मांगने के लिए आ गया। तो इसने कहा कि नहीं अब तो नहीं दे सकता, कि देना पड़ेगा वरना आखिरत के अजाब से तुम्हें कौन बचाएगा। तो कहने लगा कि ऐसा करते हैं कि एक दस्तावेज बना लेते हैं कि मेरे जिम्मे तुम्हारे कुछ पैसे हैं और मैं थोड़ा थोड़ा करके अदा कर दूंगा। और फिर नहीं दिए उसने, वो समझ गया कि एक मुसीबत गले में पड़ गई है। तो यहां पर उसी का तज़किरा है इस शाने नुजूल के एतबार से। अफरईत अल्लज़ी तवल्ला, कि आपने देखा उस शख्स को जिसने मुंह फेर लिया, हमने उसके दिल में आखिरत का डर पैदा करके सीधे रास्ते पे डाल दिया था, रुख सही हो गया था, लेकिन किसी और की बात में आकर के उसने मुंह फेर लिया सीधे रास्ते से। आपने उसको देखा जिसने मुंह फेर लिया, वह आता कलीलम व अकदा, और उसने थोड़ा सा दिया अपने आप को आखिरत के अजाब से बचाने के लिए, थोड़ा सा दिया। वह अकदा और सख्त निकला, ये सख्त निकला का मतलब यह है कि रुक गया, थोड़ा सा दिया और फिर रुक गया, एक मर्तबा दिया दूसरी मर्तबा दिया फिर रुक गया फिर नहीं दिया। ये उसकी गफलत बयान की जा रही है कि जब वो एक अग्रीमेंट पर तैयार हो गया कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा इसलिए कि तुम मुझे आखिरत के अजाब से बचाने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो इस हकीकत को मान रहा था कि आखिरत में कोई दूसरा आदमी हमें बचा सकता है हमारी जगह लेकर, जैसे पिछले जमाने में ऐसा हुआ करता था, ये उसका अकीदा था। तो अल्लाह ताला शानहु इशारा फरमा रहे हैं कि आखिरत से गफलत कितनी है कि अपने आप को आखिरत के अजाब से बचाने के लिए पैसे भी खर्च नहीं कर सका, तो ये और क्या करेगा। आखिरत में कोई किसी को पैसे देकर के, पैसे किसी से लेकर के किसी को बचा नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता, मगर उसने जब अग्रीमेंट किया तो उसका एतिकाद होगा तभी अग्रीमेंट किया ना, कि इसको मैं पैसे दूंगा तो ये आखिरत में मुझे बचा लेगा। तो अपने अकीदे के मुताबिक, अपनी सोच और अपने नजरिए के मुताबिक भी आखिरत के अजाब से बचने के लिए साहिबे माल होने के बावजूद भी दो मर्तबा देने के बाद मुकर गया। तो जो शख्स इतना ना कर सके वो पूरे दीन को कबूल करके उस पर कैसे चल सकेगा, ये आला दर्जे की गफलत। अफरईत अल्लज़ी तवल्ला व आता कलीलम व अकदा, सख्त निकला। ये अकदा जो है वो कुदियतुन से है, और कुदियतुन चट्टान को कहते हैं या जमीन में खोदते खोदते जो सख्त पत्थर आ जाता है उसको कहते हैं, उसे चट्टान भी कह सकते हैं, मगर ये जमीन में होता है उसको, ये जाहिर में जो चट्टान होती है उसे कुदिया नहीं कहते, जमीन खोदते खोदते अंदर से जो चट्टान निकलती है कुदिया, वो जो गजवे खंदक के मौके पर चट्टान खोदते, ये जमीन खोदते खोदते ایک بہت بڑا پتھر آ گیا تھا, بہت بڑی چٹان آ گئی تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سے نہیں کھودی جا سکی. تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اس پر تین ضربے لگائی, اور تین ضربے لگائی تو وہ جو ہے پاؤڈر کی طرح ہو گئی وہ چٹان تین ضربوں سے. کتنی طاقت اللہ نے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پہلی مرتبہ ضرب لگائی تو ایک روشنی نکلی, دوسری مرتبہ ضرب لگائی تو دوسری روشنی, تیسری مرتبہ ضرب لگائی تو تیسری روشنی, اور تینوں مرتبہ آپ نے بشارت سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے کسرا کے محلات نظر آئے, سپر پاور. اس روشنی میں مجھے قیصر کے محلات نظر آئے, سپر پاور. اس روشنی میں مجھے یمن وغیرہ کے محلات نظر آئے, بڑی بڑی حکومتیں, مسلمانوں سے تو بہت طاقتور تھے وہ اس وقت. تو منافقین کہنے لگے کہ روٹی کے تو لالے پڑے ہوئے ہیں, دیکھو سب نے پتھر باندھے ہوئے ہیں اپنے پیٹ پر, اور قیصر و کسرا کے خواب دیکھ رہے ہیں. ان کے اس تانے کے جواب میں اللہ تعالی شانہ نے وہ مشہور آیت اتاری, یا مشہور دو آیتیں اتاری جو بچے بچے کی زبان پر ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہم, اے اللہ مالک الملک, سلطنت کے آپ مالک ہیں, اے سلطنت کے مالک, آپ جسے چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں. خیر آپ کے قبضے قدرت میں ہے, آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تولج اللیل فی النہار, رات کو دن میں داخل کرتے ہیں, وتولج النہار فی اللیل, دن کو رات میں داخل کرتے ہیں, وتخرج الحی من المیت, زندہ کو مردے سے نکالتے ہیں, وتخرج المیت من الحی, مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں, وترزق من تشاء بغیر حساب, آپ جسے چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ خندق والا, خندق کو کھودنے کا, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے, اس میں یہ لفظ آتا ہے کہ عرض لنا الکدیتو, کہ کھودتے کھودتے ہمارے سامنے الکدیہ آ گئی, یعنی کھودتے کھودتے یہ سخت پتھر آ گیا. کدیہ سے بنا ہے اکدا, سخت ہونا. تو اللہ تعالی شانہ نے اس کافر کے بخل کو بیان کرنے کے لیے اکدا کا لفظ استعمال کیا کہ جیسے چٹان آ جاتی ہے اور وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ آگے کودال سے کوئی اسے توڑ نہیں سکتا, کھود نہیں سکتا, تو یہ ایسا سخت نکلا بخل میں کہ اس سے کوئی ایک پیسہ بھی نکال نہیں سکا. افرائیت الذی تولیٰ, کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے منہ پھیرا اور سیدھے راستے سے ہٹ گیا اس کے مشورے پر, دوست کے مشورے پر, وآتا قلیلاً, اور تھوڑا سا دیا. اس لیے میرے بھائیوں اچھے دوست رکھو, اس لیے کہ اچھے دوست اچھے مشورے دیتے ہیں اور برے دوست جو ہیں وہ برے مشورے دیتے ہیں, اور ہمارے مرنے کے بعد بھی اچھے دوست ہمیں یاد کریں گے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور برے دوست ہوں گے ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں تو ہماری آخرت کی فکر کیسے کریں گے. وَآتَ قَلِيلًا, اسے تھوڑا سا دیا, وَأَكْدَى, اور سخت نکلا یعنی رک گیا, جیسے کھودنے والا کھودتے کھودتے چٹان آنے کی وجہ سے رک جاتا ہے, تو یہ بھی خرچ کرتے کرتے بخل کی چٹان کی وجہ سے رک گیا. اللہ تعالیٰ شانہ کو اب سوال پوچھ رہے ہیں کہ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى, یہ جس کو ہم نے سیدھا راستہ بتلایا تھا وہ کسی کے کہنے کی وجہ سے سیدھے راستے پر آگے بڑھنے سے رک گیا, اس لیے کہ کسی نے اس کو یہ کہا کہ تم مجھے پیسے دے دو میں آخرت میں تم کو بچا لوں گا, तो अइंदहु इल्मुल गैब, क्या इसके पास गैब का इल्म है कि कयामत में क्या होने वाला है? फहुवा यरा, कि वो देख रहा है। उसके पास गैब का इल्म है कि उस गैब की रोशनी में वो देख रहा है कि हां फुला समावी आसमानी किताब में ऐसा लिखा है या फुला नबी ने ऐसा कहा है कि आखिरत में नजात हो जाएगी अगर कोई दूसरा आदमी तैयार हो जाए मेरी सजा उड़ने के लिए। उसके पास गैब का इल्म है कि वो उसे देख रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर उस शाने नुजूल से हटकर के हम इसकी तफसीर करना चाहें तो मुफस्सिरीन ने इसको आम भी रखा है, यानी ये सिराते मुस्तकीम से हर हटने वाले पर सादिक आती है कि आपने देखा उस शख्स को जिसने मुंह फेरा, ईमान की उसे समझ आ रही थी मगर मुंह फेरा और ईमान को कबूल नहीं किया, या नेक आमाल की उसे तौफीक मिल रही थी, बार बार ख्याल आ रहे हैं नमाज पढ़ने के, जकात देने के, रोजे रखने के, बार बार ख्याल आ रहे हैं अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने के, उनको इल्म दिलाने के, बार बार ख्याल आ रहा है अपने बस्ती वालों पर मेहनत करके उनको दीन की तरफ लाने के, बार बार ख्याल आ रहे हैं अपने तजकिए के, यानी अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं मगर वो मुंह फेरता है। तो क्या ये भी उसमें शामिल हो सकता है कि आपने देखा उस शख्स को जिसने मुंह फेरा और मुंह फेरा वाता कलीलन, थोड़ा सा दिया, इसका मतलब यह है कि वो जब ख्यालात आए तो उस वक्त थोड़ा सा आमादा हो गया कि हां ये काम मैं करूंगा वाकिदा, मगर फिर रुक गया। ये मेरे भाइयों नेकी की जो तौफीक मिलती है ये बड़ी सआदत मंदी की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है। फराइज वाजिबात का एहतिमाम करने की आदत हो जावे, मजीद उस पर सुनन और नवाफिल की तौफीक मिल जावे, और मजीद इस पर जो सबसे अहम बात है कि गुनाहों से बचने की सआदत मिल जावे, गुनाहों से बचने वाला बन जाए। तो सिर्फ फराइज और वाजिबात और सुनन और मुस्तहबात पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, यह भी कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में गुनाह कितने हैं, गुनाहों से बचो, गिबत से बचो। अच्छे अच्छे दीनदार लोग गिबतों में मुबतला रहते हैं, अच्छे अच्छे दीनदार लोग जो है वो तोहमतें लगाते हैं, बदगुमानी करते हैं लोगों के साथ, हिकारत से लोगों को देखते हैं। अच्छे अच्छे दीनदार लोग माली मामलात में कमजोर होते हैं, अच्छे अच्छे दीनदार लोग वादा खिलाफी करते हैं, वादा खिलाफी जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। आपने किसी को फोन किया है कि मैं लंदन 2 बजे तक मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा और खाना आपके घर खाऊंगा, आप ट्रैफिक में आ गए, अब आप उनको इत्तला ही नहीं कर रहे हैं। देखो आदाबुल मुआशरत के खिलाफ, उनको तकलीफ पहुंच रही है। आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और सामने वाला उमूमन टेलीफोन उठाता है तो जहन में यह होता है कि 2-3 मिनट 5 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, अब बात कर रहे हैं आप 1 घंटे के लिए। ये बात अलग है कि भाई बहन बात करें तो दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होती है कि बात लंबी होने वाली है, फिर बेतकल्लुफी होती है तो भाई कहता है कि बहन अभी नहीं मैं जरा मशगूल हूं, बहन भी कहती है कि भाई मैं जरा काम में हूं अभी नहीं, वो मामला अलग है। गुनाहों से बचो, ऐसा ना हो कि हमारे गुनाह जो है वो हमारी सारी नेकियों को कयामत के दिन खा जावे। तो ये जो ख्यालात आते हैं अच्छे अच्छे, उसमें ऐसा ना हो कि थोड़े बहुत हम आगे बढ़े और फिर रुक जाए, नहीं। और कहते हैं कि ये जो सिराते मुस्तकीम की राह हम बताते हैं गैर मुस्लिम को या मुस्लिम को, वो थोड़ा सा चल करके रुक जाता है तो जाहिर है कि थोड़ा सा चल करके रुकता है तो उसके जहन में ये ख्याल आता है, प्रैक्टिकली यही ख्याल है, यही बताना चाहता है कि इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि इंदहु इल्मुल गैब, क्या उसके पास गैब का इल्म है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे उलमा की सोहबत की जरूरत नहीं है, मुझे तजकिया की जरूरत नहीं है, मुझे किसी शेख से राबते की जरूरत नहीं है, मुझे इस नफल की जरूरत नहीं है, मुझे इस तस्बीह की जरूरत नहीं है, क्या गैब का इल्म है? फहुवा यरा, कि वो देख रहा है। और अब कहा जा रहा है कि अमलम युनब्बा बिमा फी सुहुफ मूसा, क्या इस शख्स को खबर नहीं दी गई? असलन तो बात ईमान और कुफर की हो रही है, इसे क्या इसको खबर नहीं दी गई, और जाहिर है कि अच्छे और बुरे आमल भी इसमें आ गए, क्या इसको खबर नहीं दी गई اس چیز کی یعنی ان مضامین کی یا اس مضمون کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحف میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے، تو ان صحیفوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صحیفے دیے گئے تھے، اس میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے. کیا اسے یہ مضمون معلوم نہیں؟ کیا مضمون ہے اس میں؟ یہ مضمون ہے اللہ تزیر وزیر تم وزر اخرا. یہ مضمون ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، مفت میں بھی نہیں اٹھائے گا، پیسے لے کر بھی نہیں اٹھائے گا. یہ ہے مضمون موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی. سورہ آلہ میں بھی اس کا ذکر ہے، فی صحف ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے. تو بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفے دیے گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات بھی دی گئی تھی کتاب، اور صحیفے بھی دیے گئے تھے چھوٹے چھوٹے سکرولز میں لکھی ہوئی باتیں. تو یہ مضمون لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہود بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، نصارہ بھی مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں. تو کیا ان کو پتا ہے کہ نہیں؟ یہ تین بڑی بڑی قومیں تھیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. پیر اپنے مرید کے بوجھ کو قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، باپ بیٹے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، شاگرد اور مرید اپنے شیخ اور اپنے استاد کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. دنیا میں فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے کہ ابا یہ آپ کی تھیلی بھی مجھے دے دیجئے، آخرت میں نہیں. آخرت میں کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ وہاں اجازت نہیں ہوگی. اس کے اندر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے اندر بات یہ ہو رہی ہے گناہوں کی اور کفر کی. کفر، شرک، نفاق اور اللہ کی نافرمانی کا بوجھ قیامت کے دن ہر شخص کو خود اٹھانا پڑے گا، دوسرا کوئی کسی کی طرف سے نہیں اٹھائے گا. تو یہ جس کے دل میں ہم بات ڈالتے ہیں کفر سے توبہ کرنے کی، پھر وہ ادھر چلا جاتا ہے. یہ عام ہے ہمارے زمانے میں بھی، جس کے دل میں ہم بات ڈالتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے کی، ایک دو دن تک ادھر آ بھی جاتا ہے، پھر اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، دوسرا کوئی اٹھا نہیں سکے گا؟ ہمارے زمانے میں بعض شریعت متحرہ سے ناواقف لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہیں نا، وہ ہمیں بچا لیں گے، بچا لیں گے ہمیں. آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو گناہوں کا بوجھ، کفر کا بوجھ، نافرمانی کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. اور نمبر دو، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو اس کا خود کا ایمان ہی کام آئے گا، دوسرے کا ایمان کام نہیں آئے گا. تو کوئی گناہ کرتا ہے، وہ گناہ اپنے کندھوں سے اتار کر کسی اور پہ نہیں ڈال سکے گا. اور اعمال میں قیامت کے دن کوئی ایسا کہے کہ حضرت آپ گڑبڑ میں پھنس گئے، چلو کوئی بات نہیں، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو یہ میرا ایمان آپ لے لو. کہتے نا، ایک کا ایمان دوسرے کو کام نہیں آئے گا. گناہ کسی اور پہ ڈال نہیں سکے گا، ایمان کسی اور کا لے نہیں سکے گا. اسی طرح فرائض واجبات کسی اور کے نہیں لے سکے گا. تو گناہ کسی پر ڈال نہیں سکے گا، اور فرائض اور واجبات کوئی دینا چاہے کہ بھائی اچھا نمازوں کا آپ کا مسئلہ ہو گیا ہے، ابا جی آپ نے تو میرے لیے بہت کچھ کیا تھا دنیا میں، چلو میری نمازیں آپ لے لو اور جنت میں آپ چلے جاؤ، میں سزا بھگت کے آؤں گا. نا، نیکی کوئی کسی کی نہیں لے سکتا، فرض اور واجب. کوئی کسی کی نماز ایمان نہیں لے سکتا, کوئی کسی کی نماز نہیں لے سکتا, کوئی کسی کا روزہ نہیں لے سکتا. اسی طرح دنیا میں کوئی کسی کا حج نہیں لے سکتا, کوئی کسی کی زکات نہیں لے سکتا, اور دنیا میں بھی کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز نہیں پڑھ, نماز خود پڑھنی پڑے گی آپ کو. کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا کہ آپ کے روزے قضا ہو گئے ہیں, چلو میں کر لیتا ہوں آپ کی, نہیں روزے نہیں رکھ سکتا. کوئی کسی کی طرف سے حج نہیں کر سکتا. غور سے سنیے اس کو, حج. حج میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی میں حج کے لیے نہیں جا سکتا, معذور ہو گیا ہوں, یہ پیسے لیجیے آپ میری طرف سے حج کر لیجیے, وہ جا کر کے حج کر لے گا. یہ حج کسی اور نے کیا ہے اور وہ اس کی طرف سے اس لیے ادا ہوا کہ اس نے کروایا ہے, اس نے کروایا ہے. یا عین موت کے وقت وصیت کر کے گیا کہ میرے ذمہ حج فرض تھا, میں نے ادا نہیں کیا ہے, میرے مال میں سے ایک تہائی میں سے حج کرا لینا. اس نے حج کروایا ہے اس لیے وہ حج ہوگا. اسی طرح وہ اپنی طرف سے صحیح کرے کہ بھئی میرے پاس مال نہیں ہے اور میرے ذمہ اتنی زکات ہے, آپ ذرا ادا کر دو نا, اور وہ کوئی زکات ادا کر دے. ورنہ ایسے ہی اس کی طلب کے بغیر کوئی حج کر لے, اس کی طرف سے اس کی طلب کے بغیر زکات ادا کر دے, تو بعض حضرات نے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کو ایمان کے ساتھ خاص کر دیا ہے, اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نہیں اس میں فرائض بھی ہے. تو ایک مضمون بہت ہی جامع ہو گیا کہ اللہ تزر وازرتم وزر اخرا. یہ ما قبل کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص دوسرے کا گناہ اپنے سر پہ نہیں لے سکتا. کہ ایوب بھائی آپ جنت میں چلے جاؤ, میں سزا بھگت کے آؤں گا, یعنی بہت زیادہ چاہنے والا بھی لینا چاہے گا تو بھی, کوئی اول دے کے کوئی لینا ہی نہیں چاہے گا, لیکن لینا چاہے تو بھی اجازت نہیں ہوگی. یہ قانون آخرت کا, جیسے ہمارے زمانے میں قانون ہو گیا ہے کہ جیل آپ کو ہو جائے اور میں کہوں کہ میں اس کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں تو حکومت منع کرے گی. ہاں دنیا کا قانون یہ ہے کہ ٹیکس آپ کے ذمے ہے اور میں ادا کر دوں تو وہ قبول کر لے گی حکومت, یہ معاملہ الگ ہے. لیکن آخرت میں ایمان آپ کے ذمے ہے, فرائض آپ کے ذمے ہیں, اور آپ ادا نہ کرے اور کوئی اور ادا کر لے, قبول نہیں ہوگا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے سعی کی ہے, جو اس نے کمایا ہے. اب جب یہ بات ہے میرے بھائیو, تو ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے, کتنی محنت کرنی چاہیے, کتنی محنت کرنی چاہیے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر آدمی کو آخرت میں وہی چیز ملے گی جو اس نے خود کمائی ہے, تو پھر ایصال ثواب کا کیا فائدہ؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نفل اعمال کر کے اگر کوئی کسی دوسرے کو ثواب پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتا ہے. اس آیت میں جو نفی ہے وہ ذمہ داری والی چیز کی نفی ہے کہ آپ کے ذمے نماز فرض تھی, وہ آپ ادا نہ کرے اور کوئی اور ادا کر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے ذمے روزہ ہے اور وہ کوئی اور کر لے, آپ کے ذمے حج تھا اور آپ وصیت کیے بغیر ہی چلے گئے. اگر آپ وصیت کر کے جاتے اس وقت ندامت ہوتی, توبہ کرتے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, اور یہ وصیت کرتے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج ادا کرا دینا میرے مال میں سے, مال کے ایک تہائی میں سے, اور وہ حج ادا کرا لیا گیا, تو یہ آپ کی طرف سے اس لیے کہ آپ کوشش کر کے گئے. لیکن ایک شخص کے ذمے حج تھا, اس نے وصیت کوئی نہیں کی, مال کا ڈھیر چھوڑ کر کے چلا گیا, اب وہ رسا اس کی طرف سے کرا رہے ہیں, تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کو رحم آ جائے گا. یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے بیٹے میں اس کی طرف سے یہ کوشش کی ہے تو چلو معاف کر دو, یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. ہاں نفل ہے, آپ نفل نمازیں پڑھو, آپ تلاوت کرو, آپ اللہ کے راستے میں نفل خیرات کرو, مسجد تعمیر کراؤ, اور اس کا ثواب किसी जिंदा आदमी को पहुंचाओ, किसी मरहूम को, मरने वाले को पहुंचाओ, तो उसका सवाब पहुंचेगा। और ये नुसूसे शरिया से साबित है, नुसूसे शरिया से साबित है। दुआ का फायदा मरने वाले को पहुंचता है, सदके का फायदा मरने वाले को पहुंचता है, उस पर तो इजमा है उम्मत का। बाकी कुछ थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है, मगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ और भी बड़े बड़े उलमा है, जमहूर ही कह लो, उनके नजदीक जो है तमाम नवाफिल का सवाब मरहूमीन को भी पहुंच सकता है और जो जिंदा है उनको भी पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए जिंदा मशाइक को भी सवाब पहुंचाते हैं, मां बाप जिंदा है फिर भी उनकी तरफ से कुर्बानी करते हैं। कोई मोहसिन है दीनी दुनियावी, उसके लिए दिल में जगह होती है, उसकी तरफ से सवाब पहुंचाया जाता है, और मरने वालों के लिए भी इसाले सवाब किया जाता है। एक जगह पर मेरा किसी की ताजियत के लिए जाना हुआ, तो वहां दूसरे उनके दोस्त भी ताजियत के लिए आए हुए थे, इयादत के लिए, बीमार थे, तो कैंसर की बीमारी थी। यहां लेस्टर ही का वाकया है, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, मशहूर आदमी थे। तो मैंने उनको तसल्ली देते हुए कहा, मैंने कहा कि इंशाल्लाह आपका ऑपरेशन है तो बिल्कुल ठीक ठाक होकर आप आ जाओगे, अल्लाह बड़ा रहीम है और शाफी है, और अगर इंतकाल भी हो गया तो क्या हर्ज है, ऑपरेशन से पहले आप खूब तौबा करके जाना और अच्छी जिंदगी की नियत करके जाना। भाई सिर्फ शिफा की उम्मीद तो नहीं दिलानी चाहिए ना, मौत की तैयारी भी तो करानी चाहिए। इंशाल्लाह मुझे तो इत्मीनान है कि आप वापस आ ही जाएंगे, अल्लाह इंशाल्लाह मदद करेगा, लेकिन हो सकता है आज नहीं तो कल, हो सकता है ऑपरेशन से पहले ही आप चले जाए, हो सकता है आपसे पहले मैं चला जाऊं। हमें से हर एक को तैयार रहना चाहिए। आप फॉर्चुनेट है कि ऑपरेशन है, कैंसर है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, तो आप तौबा कर लीजिए। अगर चले भी गए तो सीधे जन्नत में, और पीछे फिर हम लोग भी तो इसाले सवाब करने वाले लोग हैं ना, जरा हिम्मत अफजाई की। तो वो उनके एक दोस्त जो खबर लेने के लिए आए थे, पहली दफा हमारी मुलाकात हुई, थोड़े लिबरल जहन के थे, वो कहने लगे कि ये सब मौलवियों की बकवास है, ये सब मौलवियों की बकवास है, करे कोई और मिले किसी और को। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा अगर मैं दलील से आपको समझा दूं तो कहने लगे समझा दीजिए। गुस्से में मैं नहीं आया, बहुत काम रहा, मैंने कहा कि इनके पास इल्म कम है, आदमी तो अच्छे लग रहे हैं, तो इनको अब दीन के करीब लाना चाहिए। मैंने कहा मैं अगर दलील से आपको समझा दूं तो कहने लगे समझा दीजिए। मैंने कहा मगर उसके लिए आपको पहले एक काम करना पड़ेगा। कहने लगे क्या? मैंने कहा आपको मरना पड़ेगा, आप मर जाएं फिर मैं यासीन शरीफ पढ़कर सवाब पहुंचाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि पहुंचता है। तो मुझे जो ले जाने वाले दोस्त थे, एक कभी सर्कल होता है ना, ट्रायंगल होता है, तो जो ले जाने वाले थे वो भी मरीज के दोस्त थे, वो उसके भी दोस्त थे, मैं ले जाने वाले का भी दोस्त था, मरीज का भी दोस्त था, मगर ये मुझे नहीं जानते थे, मैं इनको नहीं, मगर ये इस तरह के एतराजात करते रहते थे। तो मुझे ले जाने वाले इनको कहते थे कि मेरे शेख और मेरे मौली साहब है, उनसे एक दिन मुलाकात तुम करो। तो कह नहीं, नहीं मौलवियों से तो मुलाकात ही नहीं करनी, मौलवी सारे बैकवर्ड ले जाते हैं हमें, उनसे तो मुलाकात ही नहीं करनी। मुझे वो कहते थे कि भाई इससे तुम मिलो, तो मैं कहता था कि भाई तुम जो वाकियात सुनाते हैं तो इससे तो है कि इनसे मैं मिलकर के भी क्या करूंगा, अल्लाह ने मुलाकात करा दी। तो जैसे ही मैंने ये बात कही, तो चूंकि वो मुझे लेकर के गए थे, तो वो उनको पूछने लगे कि ये वही मौलवी है, मुस्कुराते हुए कहा कि ये वही मौलवी है। तो कहा तो कि यार ये तो जबरदस्त है। फिर मुलाकात होने लगी, बयानात मैंने उन दोस्त का, मैंने कहा कि इनको सीडी दो, चुके अब दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है, बात तो मैं भी वही करूंगा जो दूसरे उलमा करते हैं, मेरा इसमें कोई कमाल थोड़ा है। कमाल तो उसका है इसलिए कि उसकी जिंदगी में ऐसी कोई नेकी हुई होगी जिसकी वजह से अल्लाह उसे सीधे रास्ते पर डालना चाहते थे। اور کمال ان کے اس دوست کا ہے جو بار بار فکر کر رہا تھا کہ میرے دوست کو صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے. سننے لگے, پھر ماشاءاللہ ڈیڑی بھی رکھ لی, حج بھی کر لیا, کئی عمرے کیے, اور زندگی کے آخری مراحل میں غریبوں مساکین کے پیچھے بس لگ گئے, اور جب بھی ملتے تھے تو بہت اچھی طرح ملتے تھے. تو ایصال ثواب پہنچتا ہے, مرنے کے بعد پتا چلے گا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے یہ پچھلے صحیفوں کی, اس سلسلے میں ایک اصول یاد رکھ لیجیے. اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا احادیث شریفہ میں جہاں کہیں پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کی کوئی بات نقل کی جائے, کوئی قول, کوئی عمل نقل کیا جائے, کوئی تعلیم نقل کی جائے, تو قرآن یا احادیث میں ہماری شریعت کے نصوص میں اس کے خلاف اگر کوئی چیز بیان نہ کی گئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں بھی اس کو اپنے دل دماغ میں بٹھانا ہے اور اس کو اپنا عقیدہ بنانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, اور اس کے خلاف کہیں ملتا نہیں ہے. اس لیے یہ ہماری شریعت مطہرہ میں بھی عقیدہ ہے کہ ایک شخص کسی کے کفر کو نہیں اٹھا سکے گا, کسی کے گناہ کو نہیں اٹھا سکے گا قیامت کے دن, اور ایک شخص کسی کو اپنا ایمان نہیں دے سکے گا, اپنی نمازیں نہیں دے سکے گا. ہاں نوافل کا جو ہے, جو ذمہ داری نہیں ہے, نوافل کا ثواب پہنچتا ہے, اور ایصال ثواب خوب کرنا چاہیے میرے بھائی. اب یہاں پر ایک دوسرا سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات کہ کیا اس کو خبر نہیں دی گئی ہے, یہ جو دوسروں کو پیسے دے رہا ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں گا, یا یہ کہ پیسے ویسے نہیں دیتا, اللہ جب توفیق دیتا ہے تو پھر ہٹ جاتا ہے. ہٹ جاتا ہے کا معنی یہی ہے کہ اس کو اطمینان ہے کہ انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے, کچھ نہیں ہوگا. کہ اسے غیب کا علم ہے کیا؟ اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحف میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اپنی کرنی اپنی بھرنی؟ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کے صحف اور ابراہیم علیہ السلام کے صحف کا ذکر ہوا, موسیٰ علیہ السلام کی کوئی صفت بیان نہیں کی. کیا اس کو خبر نہیں دی گئی اس چیز کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے, جنہوں نے عمل کو اور قول کو پورا کیا؟ الذی وفا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اس لیے کہ اس میں ان کی خاص خصوصیت ہے. دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان میں سے ہر ایک میں اللہ تعالی شانہ سے دو معاہدے کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایک معاہدہ یہ ہوتا ہے ہر نبی کا کہ دنیا میں جانے کے بعد آپ کی میں اطاعت کروں گا, اور دوسرا معاہدہ یہ ہوتا ہے نبی کا دنیا میں آنے کے بعد, جب بھی نبوت ملتی ہے تو ایک معاہدہ یہ ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا, آپ مجھے جو حکم کریں گے وہ کروں گا. اور نمبر دو, آپ کا پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے جتنی میرے اندر طاقت ہے حق ادا کر کے پہنچاؤں گا امت تک. اور یہ دونوں کام ہر نبی نے پورے کیے, یعنی ہر نبی نے عمل کو پورا کیا اور اپنی بات جو کہی تھی, وعدہ کیا تھا, وہ پورا کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بطور خاص ذکر آیا اس میں کہ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جنہوں نے عمل کو پورا کیا, قول کو پورا کیا, تو ان کی کیا خصوصیت ہے؟ سب نے یہ کام تو کیا ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جن امتحانات سے گزارے گئے تھے اتنا شاید ہی کوئی اور گزارا گیا ہو. اب اس سیرت میں جانا نہیں چاہتا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ احکامات سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ, اور انہوں نے پورا کیا انہیں. وطن چھوڑو تو وطن چھوڑ دیا, باپ ماں باپ کو چھوڑ دو چھوڑ دیا, خاندان کو چھوڑ دو چھوڑ دیا, ہجرت کرو ہجرت کر لی, ننے منے اسماعیل کو اپنی ماں کے ساتھ بیابان سہرا میں چھوڑ دو, وہاں چھوڑ دیا, مکہ مکرمہ بیابان سہرا وہاں چھوڑ دیا. आग में कूद जाओ, आग में कूद गए। इसलिए इनका बतौर खास जिक्र किया कि इब्राहिम अलैहि सलाम जिन्होंने अमल को पूरा किया, जिन्होंने अपने काम को पूरा किया, तो इनके सहीफों में यह बात लिखी हुई है कि अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे के बोझ को नहीं उठाएगा। मेरे भाइयों, अब हमें इससे सबक लेना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी सारी कुर्बानियां दी, और फिर अजीबो गरीब अंदाज उनका यह था कि कोई भी नबी फराइज वाजिबात कोई कमी नहीं, जो अल्लाह का हुक्म आया करते चले गए, जो अल्लाह का हुक्म आया करते चले गए, जो अल्लाह का हुक्म आया करते चले गए। अपने बेटे, जवान बेटे के गले पर छुरी चलाओ उसके लिए तैयार हो गए। इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम, रब ने कहा कि तू फरमा बरदार हो जा, अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन, मैं फरमा बरदार हो गया, आप रब्बुल आलमीन है, आप ही तो मुझे पैदा करने वाले और मेरी परवरिश करने वाले हैं, ये तो आपका हक है। इसकी मिसाल कम मिलती है। और फराइज वाजिबात वो तो अपनी जगह पर, कोई चीज नफल है, वजाइफ है, मामूलात हैं, उनको भी अपनी जिंदगी में मुकर्रर कर लेते थे, उस पर भी बराबर मजबूती के साथ रहते थे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सामने मुख्तलिफ औकात में इनकी इस वफादारी और इनकी इस मुआहदे की पाबंदी और इनके इस तसल्लुब, इस मजबूती और इस इस्तिकामत को बयान करने के लिए पूछा कि कुरान कहता है कि वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो है जिन्होंने अमल को पूरा करके दिखाया, अग्रीमेंट को पूरा करके दिखाया। इसका माना तुम जानते हो? तो माना तो वही है कि पूरी शरीयत पर अमल किया। तो साहबा ने पूछा कि आप बतलाइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत में जो छोटे छोटे आमाल थे उनका जिक्र किया, ये बतलाने के लिए कि इस हद तक उन्होंने किया था। एक रिवायत में क्या बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजाना शुरू दिन में 4 रकात नमाज पढ़ते थे। रोजाना 4 रकात शुरू दिन में पढ़ते थे, जिसे हम इशराक की नमाज कहते हैं, कभी नागा नहीं करते थे, हालांकि फर्ज नहीं थी उनकी शरीयत में भी, और ये हमारी शरीयत में भी मशरू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी बयान फरमाई, इब्न आदम, ये आदम के बेटे, इरका 4 रकातिन फी अव्वलिन नहार, दिन के शुरू में तू 4 रकात नमाज पढ़ लिया कर, दो दो की यूनिट्स में 2 रकात पढ़ो, सलाम फिर दो, फिर 2 रकात पढ़ो। चार रकात पढ़ लिया अगर अव्वल नहर में, कफाक अल्लाह आखिर नहर, अल्लाह ताला शानहु तेरी हर जरूरत में दिन के आखिर तक किफायत फरमाएंगे। इसको भी मामूल बनाओ। और मशाइख जो हैं, जो सूफियाए किराम हैं, जो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, वो इशराक भी पढ़ते हैं 4 रकात, और फिर चाश्त भी पढ़ते हैं 4 रकात। इशराक जो है वो सूरज तुलू होने के बाद फौरन, और चाश्त जो है वो 1.5-2 घंटे के बाद चाश्त की नमाज। मेरे वालिद साहिब रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत पाबंद थे इशराक के भी और चाश्त के भी। और फुकहा ये कहते हैं कि चाश्त और इशराक दोनों अलग अलग नमाजें हैं, और मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि चाश्त और इशराक एक ही नमाज है। तो जो बिजी हैं या लेजी हैं, उनकी खिदमत में मैं अर्ज करता हूं कि 2 में से 1 तो पकड़ लो, और 2 में से 1 पकड़कर ये समझो कि हम मुहद्दिसीन के कौल पर अमल कर रहे हैं, ये इशराक भी हो गई और चाश्त भी हो गई, और फिर अल्लाह तरक्की देगा तो अलग अलग भी पढ़ो। और एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अमल को पूरा किया का मतलब यह है कि वो सुबह शाम ये तस्बीह पढ़ा करते थे, जो बाद में कुरान का हिस्सा बनी, فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. یہاں تک پڑھا کرتے تھے. فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ من قال حين يصبح, جو شخص ان آیات کو پڑھے گا صبح کے وقت, اور یہی آیات پڑھی, فسبحان اللہ حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون, اور مزید اضافہ آگے, یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحی الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. جو یہ پڑھے گا صبح پڑھے گا تو اللہ جل جلالہ وعام منوالو سو کیا عطا فرمائیں گے, کیا فرمائیں گے؟ ادرک ما فاتہ من ذلک الیوم, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس کے اس دن میں جس خیر سے وہ محروم رہا ہے اپنی سستی کی وجہ سے, اللہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے اس دن کی ساری خیر اس کو دے دیں گے. اور جو ان آیات کو مغرب کی بات پڑھتا ہے تو پھر رات میں جو خیر سستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے, اللہ اسے وہ خیر عطا فرما دیں گے. اس لیے ان آیات کو پڑھنے کا بھی معمول بناؤ. اور یہ جو ہے قرآن مجید میں صفحہ 564 پر ہے, 564, یہ جو عام جو سعود افریقہ کے چھپے ہوئے قرآن ہیں ان میں 13 لائن والے, اور یہ آیت 16 جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے پڑھنا ہے آیت 19 تک, رکو تک. صبح پڑھنا ہے, شام پڑھنا ہے, فوٹو کاپی کر کے جیب میں رکھ لو, فجر بعد پڑھ لو اور مغرب بعد پڑھ لو, یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ 24 گھنٹے کی خیرات مل جائے گی. اب جتنی تلاوت آج ہوئی ہے اتنا درس تو نہیں ہو سکے گا, اس لیے یہ اس مضمون کو یہیں پر دو آیتیں اور پڑھ کر کے ختم کر دیتے ہیں کہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں کیا لکھا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا, اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے کمایا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور یہ بھی ہے اس میں آگے کل 18 آیتوں کے اندر وہ باتیں مذکور ہیں جو صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں ہے. یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى تک وہاں سے نقل کیا گیا ہے. تو وہاں سے نقل کر کے یہاں نہیں لکھا گیا ہے, یہاں جو تھا وہ ان کو دیا گیا تھا, وہ خوش نصیب تھے کہ قرآن کا جو حصہ تھا وہ ان کو دیا گیا تھا. تو ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور یہ کہ اس کی یہ کوشش دیکھی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو شخص صحیح کرتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی اور اچھے اعمال کرنے کی, یہ ضائع نہیں جائے گی, یہ دیکھی جائے گی دوسرے جہان میں. اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو برے کاموں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے, اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق مل جاتی ہے, وہ اسی پر خوش نہ رہیں. کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اس لیے میں تو گناہ کر کے بوجھ اپنے سر پر ڈالنے والا ہوں ہی نہیں, میں بچ کر رہتا ہوں. اور کسی دوسرے کی نیکی آپ کو کام نہیں آئے گی, یعنی فرض واجب جو ذمہ داریاں ہیں اس لیے میں خود کر رہا ہوں. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت کامیاب ہوں. کہا کہ اس کی اس کمائی کو, اس کی صحیح کو قیامت کے دن جانچا اور پرکھا جائے گا, دیکھا جائے گا, یعنی اللہ دیکھے گا کہ جس کو یہ صحیح سمجھ کر میرے دربار میں بھیجتا رہا ہے وہ صحیح تھی بھی یا نہیں, کمائی تھی بھی یا نہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ جس کو ہم صحیح سمجھ کر کر رہے ہیں, جس کو ہم گناہوں سے بچنے کا بڑا کردار سمجھ رہے ہیں, اس میں اخلاص تھا یا نہیں, اخلاص کو جانچا جائے گا, اخلاص دیکھا جائے گا.
اور یہ دیکھا جائے گا کہ جو نیکی لے کر کے آیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. تو آدمی کو صرف اس کی کمائی ہوئی چیز قیامت کے دن ملے گی, اور اس کمائی ہوئی چیز کو یوں ہی نہیں دے دیا جائے گا, بلکہ پہلے چیکنگ ہوگی. وَنَسَاءُ سَوْفَ يُرَى. تو بتلایا جا رہا ہے کہ آدمی کو نیکی کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں, اور صحیح ہے غلط ہے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے معلوم ہوتا ہے. اور اللہ تعالی شانہ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے, آپ حضرات نے خود محسوس کیا ہوگا کہ بولنے والا جب بولتا ہے تو ہماری زندگی کی اتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یار یہ کچھ کمی ہے, اسے ایسا ٹھیک کرنا چاہیے, یہ کوئی نئی چیز مل گئی مجھے. یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. مجلسوں کی یہ برکتیں ہوتی ہیں, مجلسوں کی یہ برکتیں ہوتی ہیں. وَنَسَاءُ سَوْفَ يُرَى, جانچا جائے گا, پرکھا جائے گا. تو اعمال صحیح ہے یا نہیں اس کا پتہ چلے گا علماء کے پاس, اور باطن ٹھیک ہوا ہے یا نہیں اور اخلاص آیا ہے یا نہیں اس کے لیے مشائخ کی ضرورت پڑتی ہے, ان کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے, اطلاع اور اتباع. کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں مگر اخلاص نہیں رہتا, ریا آ ہی جاتا ہے, ریا آ ہی جاتی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ذکر کرو, وہ ذکر کرو, ایسا سوچو, ایسا کنٹمپلیٹ کرو, توبہ کرو, اس طرح استغفار کرو, عمل کرنے سے پہلے اس طرح دعا کرو. تو کرتے 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 وہ ایک نہ ایک دن اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. اب اس کی نیکی کو, اس کی کمائی ہوئی چیزوں کو دیکھا جائے گا, اور جب وہ اچھی نکلے گی تو ثم یجزاہ الجزاء الاوفا. یہ ثم آیا ہے تراخی کے لیے کہ اچھی طرح سے جانچا جائے گا اس کو, پھر اس کے بعد اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ جو قانون پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اب بھی یہی قانون ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص دوسرے کے بوجھ کو اٹھانا چاہے گا تو بھی نہیں اٹھا سکے گا, اجازت نہیں ہوگی, سزا اسی کو بھگتنی پڑے گی جس نے وہ جرم کیا ہے, جس جو بوجھ کو لے کر گیا ہے. اور قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میری نماز ان کو دے دو, میری زکات ان کو دے دو, میرا حج ان کو دے دو. کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. ہاں نفل اعمال جو ہے اس کا ایصال ثواب اگر کریں گے تو پہنچے گا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرماوے, اور قرآن مجید کی آج ان آیات کے تحت جو مفید باتیں آئی ہیں اللہ تعالی شانہ ان کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی قرآن کے درس میں تو ماشاءاللہ آپ حضرات آتے ہیں, درخواست یہ ہے کہ تلاوت بھی روزانہ کیا کرو, ایک ایک سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا, اور ایک ایک سپارہ نہ ہو تو پونا پونا, نہیں تو آدھا آدھا, نہیں تو پاؤ پاؤ, نہیں تو ایک رگو, ایک رگو نہیں تو ایک آیت, لیکن روزانہ. اور جو حضرات پرانے ہیں جن کا معمول ہے روزانہ ایک سپارے کا, تو وہ جو سنتے رہے ہیں نا کہ روزانہ گہرے حافظ کو ایک سپارہ پڑھنے کا اور حافظ کو تین سپارے, تو ہمارے ذہن میں ایسا بٹھا دیتا ہے شیطان کہ ایک پارے کا مطلب ایک ہی نہیں, بڑھاؤ اس کو, بڑھاؤ اس کو. ہمارے پڑھنے کے زمانے کے ایک ساتھی ہیں اور میرے استاد محترم حضرت مولانا اسماعیل واڈی والا صاحب رحمت اللہ علیہ, بہت شفقتیں میرے اوپر رہی حضرت کی, تو ان کے صاحب زادے مولانا صوفی طاہر صاحب جو دارالعمبری میں اس وقت مفتی بھی ہیں اور حدیث وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں, بہت نیک, ان کو ان کا نام محمد طاہر ہے لیکن صوفی صاحب سب کہتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ کہ طالب علمی کے زمانے میں اتنی نیکی تھی کہ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب وغیرہ اسی وقت سے ان کو صوفی صاحب کہتے تھے, تو پورا مدرسہ ان کو صوفی صاحب کہتا تھا. ایک تو وہ ہنسی مزاق میں صوفی صاحب کہتے ہیں نا, وہ نہیں, صوفی صاحب سیریس. تو ان کے ساتھ صاحبہ کا انتقال ہو گیا, مدر ان لوگ کا, تو میں نے تعزیت کے لیے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بہت نیک خاتون تھی اس لیے اللہ تعالی شانہ نے موت بھی بہت اچھی دی, عصر کی نماز پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں موت آئی. تو ان کے معمولات میں سے انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ خاتون تھی عورت اور بڑھاپے میں, روزانہ کئی سالوں سے روزانہ کا 10 سپاروں کا معمول تھا, तो जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं उन्हें धीरे 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 मामूलात को एकदम नहीं, धीरे धीरे डेढ़ डेढ़ करो, दो दो करो, और वबा फिर बढ़ रही है तो एहतियात भी करना चाहिए और जाहिरी एहतियात से भी ज्यादा जो काम करने का है वो अपने अमल को बढ़ाने का है। उसमें सबसे अहम चीज जो है वो गुनाहों से अपने आप को बचाओ। जितना गुनाहों से दूर रखेंगे इतना अल्लाह हिफाजत करेंगे, और अगर मौत आ भी गई तो उसने खातिमा के जरिए अल्लाह ताला शानो हमारे ऊपर फजल फरमावे, सब मरहूमिन की मगफिरत फरमावे।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिह सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिह व असहाबिह अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عتيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين ومن خدام دينك وأشاكك وأشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلال القرآن ويحرم حرامه ويقيم حدوده يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل عنايتك حفظ أمانك معاملة فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما الہ العالمین ہمارے قلوب میں ایمان کو پختہ فرما دے الہ العالمین ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما یقین کامل ایمان محکم نصیب فرما الہ العالمین ہمارے دلوں کو فضائل سے آراستہ فرما رذائل اور برے اخلاق سے پاک و صاف فرما ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے الہ العالمین قرآن مجید سے وابستگی عطا فرما الہ العالمین اس کی تلاوت کا شوق نصیب فرما تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے الہ العالمین قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دے الہ العالمین اہتمام سے دروس قرآن کے حلقوں میں شرکت کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جو سنتے ہیں اور جو مفید چیزیں ہیں الہ العالمین ہمارے دل دماغ میں راسخ فرما دے ہماری زندگیوں میں اسے جگہ دے دے الہ العالمین قرآن سے محبت عطا فرما الہ العالمین قرآن کے لیے ہفتے میں ڈیڑھ دو گھنٹے فارغ کرنے کی خوب توفیق عطا فرما الہ العالمین جو حضرات گھروں میں سنتے ہیں دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں سنتے ہیں جو یہاں آتے ہیں مائیں بہنیں جو گھروں میں سنتی ہیں الہ العالمین سب کو بے انتہا مقبولیت سے سرفراز فرما الہ العالمین سب کو اصحاب قرآن میں شامل فرما حاملین قرآن میں شامل فرما الہ العالمین سب کو قرآنی علوم نصیب فرما قرآنی معارف نصیب فرما الہ العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہماری سمجھ میں برکت عطا فرما الہ العالمین ہمارے حافظے اور میموری میں برکت عطا فرما یا ارحم الراحمین سب کو قبول فرما سب کو قبول فرما سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما یا ارحم الراحمین ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش قبول فرما الہ العالمین حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما غلط فہمی سے حفاظت فرما کم فہمی سے حفاظت فرما کج فہمی سے حفاظت فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین فضل شامل حال فرما بیماروں کو شفا عطا فرما الہ العالمین موت کے قریب ہیں انہیں حسن خاتمہ والی
اور ولایت والی موت عطا فرما. یہ ارحم الراحمین جو جو جا چکے ہیں انہیں اپنی الہ العالمین اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما. ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, الہ العالمین ہمارے محسنین محبین میں سے جو جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کے فیض سے ہمیں فیض یاب فرما, اور جو جا چکے انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, الہ العالمین جو متوقع ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے, الہ العالمین سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین تمام مدارس کو آباد فرما, مساجد کو آباد فرما, خانقاہوں کو آباد فرما, دعوت و تبلیغ کے جتنے کام ہیں الہ العالمین سب کو جاری اور ساری فرما, سب کی حفاظت فرما, ہم سب کو پوری امت کو پوری انسانیت کو آفات سے بلیات سے محفوظ فرما, آزمائشوں سے محفوظ فرما, سب کو الہ العالمین ہدایت عطا فرما, سب کو ہدایت عطا فرما, سب کو اپنے کلام سے جوڑ دے, سب کو اپنے کلام سے جوڑ دے, سب کو اپنی ذات سے جوڑ دے, سب کی الہ العالمین آخرت بنا دے, الہ العالمین سب کی آخرت بنا دے, دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما, الہ العالمین دنیا کی جال سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین معاصی سے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, شہوت پرستی سے حفاظت فرما, ناجائز لذتوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین فرائض واجبات کے اہتمام کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو کامل مسلمان بنا دے, کامل دیندار بنا دے. یا ارحم الراحمین تیری نظر میں ہم سب کو سرخرو بنا دے. یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. کورونا وائرس کو ختم فرما, کورونا وائرس کو ختم فرما, کورونا وائرس کو ختم فرما. اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما. اے اللہ حفاظت کے سامان پیدا فرما, اے اللہ حفاظت کے سامان پیدا فرما. الہ العالمین تو نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دیا. اے ارحم الراحمین دنیا کی کوئی طاقت تیرے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی. الہ العالمین الہ العالمین عاجز آ چکی ہے پوری دنیا. الہ العالمین تو ہی انسانیت کی حفاظت فرما, جسمانی طور پر بھی حفاظت فرما, دینی طور پر بھی حفاظت فرما, روحانی طور پر بھی حفاظت فرما, علمی طور پر بھی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.